لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا عِنْدَكَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. گزشتہ دو دن سے ہماری گفتگو براہ راست جناب خدیجہ طاہرہ کے حالات زندگی کے بارے میں ہو رہی تھی، اور آج حضرت خدیجہ کی جو سیرت ہے، جس وجہ سے ان کو ایک رول ماڈل قرار دیا گیا تمام لیڈیز کے لیے اور جینٹس کے لیے، جو میسج ان کی سیرت کا ہے آج اس پر گفتگو کی جائے گی، اور ماہ رمضان کا یہ سیکنڈ ویکینڈ اس تقریر کے ساتھ مکمل ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبجیکٹ کے اوپر بات کو شروع کروں، ایک ریمائنڈر کے طور پہ ایک بات، چونکہ جعفریہ ہال میں ماہ مبارک رمضان کے فرسٹ ٹو ویک تھرسڈے سے لے کے سنڈے تک پروگرام ہوتا، اور منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے پروگرام نہیں ہوتا ہے، تو موسٹ پروبیبلی جو اعمال یعنی دعائیں وہ یہ تین دن منڈے ٹیوزڈے وینسڈے آپ اپنے گھروں میں پڑھیں گے. تو یہ مبارک رمضان کی ایک اور بہت امپورٹنٹ دعا ہے، دعائیں اجرنی من النار یا مجھے، تقریباً 180 ٹائمز آپ کو اللہ سے یہ دعا مانگنا، بہت امپورٹنٹ دعا ہے. یہ مقام ابراہیم پر نازل ہوئی، لیکن اس سال کے کیلنڈر یہ دعا تین راتوں میں پڑھی جاتی ہے، 13th, 14th اور 15th نائٹ، وہ منڈے ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو ہوں گی. اس میں اب تک ہال میں ختم، ہم تھرسڈے کو آئیں گے تو دعائیں مجیر کا ٹائم گزر چکا ہوگا. تو آپ خود ہی جہاں گھروں میں دعائیں افتتاح وغیرہ پڑھیں گے تو ان تین راتوں میں دعائیں مجیر کو شامل کر لیجیے گا. مطلب دعائیں مجیر کا ایک جو میسج ہے وہ دعائیں جوشن سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. خلصنا من النار یا رب، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، جو جوشن کبیر میں آپ 100 ٹائمز پڑھتے تو تقریباً وہ دعائے مجیر کا میسج ایک جیسا. تو جب جوشن کبیر کی باری آئے گی یعنی بدر، اور وہاں ایک تھوڑی سی اس کی سمری میں پڑھتا ہوں تو وہاں دعائے مجیر کا بھی ذکر ہو جائے، لیکن اس کی فضیلت آپ کو چاہے بعد میں پتا چلے. دعا آپ کل پرسوں نرسوں یعنی منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے کو پڑھیں، جیسا کہ میں دعاؤں کے اپنے ایک بینیفٹ ہیں، اگر وہ بینیفٹ آپ کو معلوم نہیں بھی ہے دعا پڑھتے وقت تو دوا کی طرح، آپ پتہ نہیں ہے کہ یہ دوا کھانے سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے مولانا کی اسپیچ سن کے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر بھی آپ کو معلوم نہیں اور آپ دوا کھا لیں، اس کے افیکٹ تو آپ تو فضیلت بے شک بعد میں آتی رہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو اتنی فضیلت نہیں معلوم. ورنہ تو ماہ مبارک رمضان میں ہر ایک کو پتا ہے کہ دعائیں ذکر کی، یہ جو فل مون کی تین راتیں ہوتی ہیں اس رات میں یہ دعا پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. یہ تو میں نے ایک ریمائنڈر دیا کہ اگر تھرسڈے کو میں یہ بات آپ کو بتاتا تو ٹائم بھی گزر چکا ہوتا دعائیں مجھے ایک بار. دوسری گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھار سلپ آف ٹنگ میں آدمی کہنا کچھ آ رہا ہے کہہ کچھ جاتا ہے. مجمع، ہمارا مجمع، ہماری مجلسوں کا مجمع بہرحال اتنا تو سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ مولانا کی زبان پہ اگر یہ لفظ آ گیا تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا. میں نے اس کی ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی اور کئی جگہ کوٹ کرتا ہوں، 76-77 کی بات ہے. میں نے پوری خاردر میں محفل بالکل خاردر کے اصول خانے پر وہاں پہ اوپر نے غسل خانے والی گلی. پاکستان میں اس وقت شراب اتنی کم
جی مہاراج. ٹاپک وائز میں لیکچر دے رہا تھا تو اس میں شراب کی باری بھی آ گئی. وہ پوری تقریر شراب کے خلاف تھی کہ شراب میں یہ خرابی ہے, شراب میں یہ گناہ ہے, شرابی کو یہ سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے, شرابی کو یہ سزا آخرت میں دیتا. لیکن بس دیکھو تک بجائے شراب کے پوری تقریر میں پانی ہو, پانی پینے کی یہ خرابی ہے, پانی پینے سے یہ گناہ ہے, پانی پینے سے یہ عذاب ملتا ہے, پانی پینے والے کو دنیا میں چلا اللہ دلیل کرتا ہے, پانی پینے والے کو آخرت میں یہ پنشمنٹ ملے گی, کوئی تقریر ہو. اور مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ میں اس وقت پانی کا لفظ کہہ رہا ہوں, میں تو سمجھ رہا تھا میں شراب کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال میں سمجھ رہا تھا کہ مولانا اگر بھکتی سے پانی کہہ رہے تو ان کی مراد بہرحال شراب. تو کبھی کبھار ایسی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے کل بھی ہو گئی. اگر کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے ایسا لفظ نہیں کہا, لیکن اگر کہا ہے تو اس کو درست کر دیجیے. کس طرح ماہ مبارک رمضان کی دوسری اہم ترین عبادت, اور اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ روزے کی غلطیاں اگر بائی مسٹیک ہو جائیں تو وہ معاف ہے. فطرے میں اگر بائی مسٹیک بھی غلطی ہو تو چاہے گناہ نہیں ملے گا, لیکن وہ فطرہ آپ کا سفیشینٹ اور انف نہیں. کیا مطلب سفیشینٹ نہیں ہے؟ اس کو دوبارہ دینا پڑے. اس لیے دو تین دفعہ یہ مسئلے فطرے کے آئے اور آتے رہیں گے. پھر شوال یعنی عید کی رات, تو اس میں میں نے
استعمال کیے تھے, اگر آپ نے فطرے میں یہ غلطی کر دی تو روزے قبول نہیں اور فطرے کا بینیفٹ نہیں ملے گا. مگر یہ میں نے نہیں کہا تھا روزہ آپ کا باطل یا انویلڈ. فطرہ انویلڈ ہے, سفیشینٹ نہیں, انف نہیں, دوبارہ دینا. روزہ انویلڈ کی بات نہیں آئی تھی, روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. تو خیر مجھے تو ابھی تک یقین ہے کہ میں نے صحیح کہا تھا کہ روزہ قبول نہیں ہے, فطرہ باطل. روزے صحیح ہیں, ایکسیپٹڈ نہیں ہے اللہ کے. اب اگر کوئی ان دونوں ہی تو ایک سمجھ رہا ہو تو یہ تو خیر اس کی غلطی ہے, اس میں میں ذمہ دار نہیں. یہ تو الگ الگ لفظ. جیسے آغا سیستانی کی اسلامک لا میں دیکھیں, 12 چیزوں سے نماز انویلڈ ہوتی, لیکن اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو نماز قبول نہیں. تو الگ الگ ٹرم ہے اسلام. تو خیر روزہ قبول نہیں, یعنی روزہ صحیح ہے, ثواب بھی ملے اگر آپ کا فطرہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن ہاں فطرہ جو ہے وہ انویلڈ. کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ فطرہ اگر غلط دیا تو روزے باطل. مجھے تو یقین ہے میں نے یہ نہیں کہا, لیکن اگر سلپ آف ٹنگ میں روزے کا آگیا ہوگا تو اس کو ٹھیک کر. ہاں ایک بات تو میں بتانا یا ریمائنڈ کرانا بھول گیا, اس کل کے مجمع کے لیے تھا, آج کے مجمع کے لیے نہیں. آج وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ فطرے کے جو مسئلے بھی آ رہے ہیں, جو بیسک مسئلہ ہے وہ اسٹل وہی, ہر وہ آدمی جو آغاز سیستانی کی تکلیف میں ہے لیکن اس سے پہلے کسی اور مرجے کی تکلیف کر چکا, اس پر واجب ہے, لازم ہے, کمپلسری ہے کہ وہ پرانے ہی مرجے پر باقی ہو. یہ جو آغاز سیستانی کے فتوے آئیں گے کہ کتاب میں یہ لکھے ہیں اور ویب سائٹ پر یہ ہیں اور ان سے یہ سن کے آئے, یہ یوتھ کے لیے تو ہوں گے جب بیٹھے. لیکن جو فار ایگزامپل آغاز کوئی بھی تکلیف کبھی کر چکا تو وہ آغاز سیستانی کی تقریب میں ہے لیکن اس کی پریکٹس آغاز خوئی کے فتووں پر ہی واجب ہے. اور خاص یہ آغاز خوئی کے لیے نہیں, اگر کوئی امام خمینی کی تقریب میں تھا تو اس پہ باقی رہنا واجب. صرف ایک کیس میں اس کو اجازت ہے آغاز سیستانی پر آنے کی, کہ اس کو شرن گواہی مل جائے کہ آغاز سیستانی کا علم آغاز خوئی سے زیادہ ہو گیا. اور اگر یہ گواہی نہ ملے زیادہ زیادہ کہ اس شخص میں پتہ نہیں کس کا علم زیادہ, مجھ کو کیا معلوم. جب یہ لفظ کہہ دے کہ مجھے کیا معلوم کس کا علم زیادہ, دیٹ مینس پرانے مرجے پہ باقی رہنا واجب. تو یہ جتنی بحث بھی ابھی ہوگی اور ہوتی رہے گی رمضان کی چاند رمضان کی آخری رات تک, یہ یوتھ کے لیے تو کام کا مسئلہ ہے جو آغاز سیستانی کی ڈائریکٹ تکلیف میں آئے. لیکن جو پہلے کسی مرجے کی تکلیف میں ہے وہ تو یہ سارے مسئلے معلومات کے لیے سنیں, عمل کے لیے, عمل کے لیے ان کو اپنے پرانے مرجے کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا. تو خیر یہ تو ایک بات اس لیے آ گئی ضمن کہ اس ساری بحث میں کافی مسئلے ایسے تھے جو آغاز خوئی کا مسئلہ آغاز سیستانی سے مختلف ہے, اور اس بحث میں پڑھے بغیر کہ آغاز سیستانی خود کیا کہہ رہے ہیں اور کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں, پرانے لوگوں کے لیے وہ بحث ہی بیکار ہے. ان کو تو دیکھنا ہے آغاز خوئی کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھنا کہ آغاز سیستانی کیا کہہ رہے ہیں. تو خیر اب یہ چیز چیزیں بھی دو تین تقاریب میں واضح ہوں. حضرت خدیجہ کی سیرت کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا کہ تین دن ہسٹری آ رہی تھی حضرت خدیجہ کی، تو تقریر کے شروع میں بھی ایک ایک پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ تھا، موت کے بعد کی حضرت خدیجہ کا ذکر، مقدس شخصیتیں دنیا سے چلی جائیں پھر بھی ان کا ذکر کرنا سنت رسول، حضرت خدیجہ کی قبر کی اہمیت، یہ نہیں ہے کہ مردے کو قبر میں گاڑ دیا اس کے بعد اب ہمارا اور مرنے والے کا کوئی رشتہ نہیں، اسٹیٹس کے اعتبار سے تو اتنا امپورٹنٹ رشتہ بنتا ہے. مقدس شخصیتوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو چاہے وہ ایک میٹل ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی اپنی اہمیت، یہ تین چیزیں حضرت خدیجہ کی ہسٹری سے ریلیٹڈ آئی. آج کی تقریر بھی حضرت خدیجہ کی ہسٹری نہیں ہے، سیرت ہے. تو پہلا اور چوتھا پوائنٹ جو ہے آج کی مجلس کا پہلا، اور تین دن سے جو ایک ایک پوائنٹ آ رہا ہے اس کے سلسلے کا لاسٹ، حضرت خدیجہ کی سیرت سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہر سال میں کہتا ہوں، ہر سال ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی جاؤں، اور وہ یہ کہ اسلام سب سے پہلی نماز جماعت جو پڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ نے پڑھی. یقیناً پہلی نماز جماعت میں پیغمبر ہیں، مولا ہیں، اور حضرت علی اور رسول کا رشتہ تو جیسے ایک ہی چیز کے دو جز. وہ حدیث یاد ہے نا کہ جب چوتھے امام کے سامنے مومنین بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے، سب نے کچھ مولا ہم ہوتے کربلا میں تو آپ دیکھتے کہ کیسے آپ پہ اپنی جان قربان کرتے ہو، کس طرح آپ کی خدمت کرتے اور کیسے اپنی اولاد آپ پہ قربان کر دیتے اور اپنی جان دے دیتے، ساری باتیں ہو رہی. امام نے ایک مرتبہ اشارہ کی کہ وہ کمرے کے کونے میں دیکھ رہے آگ جل رہی ہے نا، کربلا تو خیر بات کی چیز ہے، ابھی جاؤ جا کر اس آگ میں بیٹھ جاؤ. اور یہ جملے معصومین کی زبان پہ کئی دفعہ آئے. جب چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا آپ کیوں جہاد نہیں کرتے، امام نے کہا جا کے اوون میں بیٹھ جاؤ. یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے چھٹے امام کا، لیکن کیونکہ امام زمانہ کے لیے پریپریشن ہے ہماری اور آپ، تو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ ویک میں آئے. نیکسٹ ویک سے ہم امام زمانہ کے ٹاپک پہ آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی چھٹے امام نے ایک مومن سے کہا کہ وہ جو تندور جل رہا ہے یا اوون ہے اس میں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ کئی بار معصومین نے یہ جملہ اس وقت استعمال کیا کہ جب ایک مومن ضرورت سے زیادہ جوش دکھا رہا، امام نے کہا اچھا کربلا میں تو تم ہوتے جاؤ جا کے آگ میں بیٹھے جاؤ. اب میں وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں یہ جملہ. اچھا یہ روایت کوٹ کون کر رہا؟ پانچویں امام. اور وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ادھر میرے بابا نے اتنا کہا کہ سب سے پہلے میں دوڑ کے چلا، بابا نے روک کر دیکھا میں تم سے نہیں لے رہا ہوں، انتا مندی و انا مندی، تو تو میں ہوں اور میں تو تو، ہمارا ہم اور تم دو الگ الگ چیزیں نہیں، یہ تو ٹیسٹنگ اور ٹرائل ان لوگوں کی ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو چوتھے امام نے امتحان کے موقع پہ کہا، لیکن نماز جماعت میں رسول نے نماز پڑھائی اور علی نے نماز پڑھی، وہ تو انتا منی وانا من کا، وہ انہی کا ایک پارٹ ہے، ایک پارٹ نے دوسرے پارٹ کو نماز پڑھائی. لیکن ان سے ہٹ کر خدیجہ طاہرہ پہلی مسلمان ہیں، لیڈیز اور جینٹس دونوں، جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے پہلی نماز جماعت پڑھی. حضرت خدیجہ کی یہ سنت ہے دنیا میں جہاں بھی آج نماز جماعت ہوتی، چاہے وہ جعفریہ کے اس ہال میں ہو اور چاہے اس وقت جا کے آپ خانہ خدا کے چاروں طرف مسجد الحرام کے صحن کی نماز جماعت دیکھیے، اور چاہے حج کے موقع پہ وہ آپ دو ملین اور ڈھائی ملین کی نماز جماعت دیکھیے، یہ سب حضرت خدیجہ کی سیرت کی پیروی ہو رہی ہے. یہ سب حضرت خدیجہ کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ حدیث ہے رسول کہ جو کسی کام میں سب سے پہلے عبادت کرتا ہے بعد میں آنے والوں کا سارا ثواب اس پہلے والے آدمی کو بھی ملتا. لیکن اس کے ذریعے سے جو اصل میسج مجھے دینا تھا وہ یہ تھا کہ مردوں میں تو پھر بھی نماز جماعت بہت کامن ہے، اس پھر ہماری خواتین نماز جماعت میں ذرا اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں. پھر وہی بات ہوگی، کوئی کہے گا مولانا کیا جماعت واجب ہے؟ واجب نہیں، لیکن ذرا سا کامن سینس کے بھی خلاف کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب مل رہا. مرد یہ حدیث اکثر سنتے ہیں، لیڈیز بھی سن، کہ اگر نماز جماعت میں 10 آدمی یا اس سے زیادہ ہو گئے، 10 کا نمبر کراس کر گئے، تو اتنا ثواب ایک ایک نمازی کو ملتا. حدیث ہے جو بہت مشہور ہے، مردوں میں پڑھی جاتی، اتنا ثواب ایوری نمازی کو ملے گا کہ اگر تمام جن اور انس مل کر یا فرشتے مل کر اس کے ثواب کو لکھنا چاہیں تب بھی بھی وہ اتنا ثواب ایک نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے ہیں جو ہر نمازی کو مل رہا ہے. دوسری حدیث کے اندر تو وہ الفاظ آ گئے جو مولا کی شان میں بھی ایک بار پیغمبر. دوسری حدیث بھی ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندر جو ہیں وہ ان کی اسیاہی بن جائے اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائے اور تمام جن اور انسان لکھنے والے بن جائیں تب بھی دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا وہ ثواب ختم نہیں ہوگا جو ایک ایک نمازی کو جماعت میں ملتا. صرف ایک صورت میں یہ آپ کو حق ہے کہ آپ جماعت چھوڑ دیں کہ اگر نماز پڑھانے والے کے بارے میں آپ ڈاؤٹ بولیں, لیکن اس کے بھی پھر بہت سارے اور مسئلے آتے ہیں جو لیڈیز کے لیے نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن لیڈیز کا مسئلہ ہے واجب نہیں, اتنا ثواب بغیر کسی زحمت کے مل رہا. اگر کوئی پرابلم ہو کہ بھئی اس ثواب کے لیے 10 میل دور ڈرائیو کر کے جانا پڑے, اس ثواب کے لیے مثلا 5 منٹ کی نماز آدھے گھنٹے میں پڑھنا پڑے گی, پھر اگر تھوڑا سا کسی ہٹے عورت تو سمجھ میں آتا وہی وقت نماز کا لگے گا. بلکہ بعض خواتین کہتی ہیں زیادہ ایزی ہو جاتی ہے ہمارے لیے نماز, آدھی چیزیں تو امام جماعت پڑھتا ہے آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں, خالی کھڑے ہو کے سننا. وہیں پر آپ بیٹھی بھی ہیں کہ جہاں نماز جماعت ہو رہی ہے, اور پھر اگر اس خیال کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی جائے کہ جماعت تو مردوں کا مسئلہ, عورتوں میں کہاں جماعت ہوتی. خدیجہ طاہرہ کی سیرت کا اہم ترین ایک میسج, دیکھیے ابھی ہمارے یوتھ سائٹ سے بلڈ کے سلسلے میں اعلان ہوا, میں 2 دن سے تقریر کر رہا ہوں. جناب خدیجہ نے جتنا راہ خدا میں پیسہ خرچ کیا, لیکن اس کے علاوہ جناب خدیجہ کی فزیکل عبادت کی سنت, اس انداز سے جناب خدیجہ پہلی نماز جماعت اسلام میں پڑھی اور ایک دن پڑھ کے نہیں رہے تھے بلکہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ نماز جماعت پڑھا کرتی. تو وہ لیڈی جو ڈیو ٹو اینی ادر ریزن جماعت کو چھوڑ رہی ہو تو ٹھیک, لیکن اگر یہ خیال کر کے کہ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہوتی یا عورتوں کے لیے جماعت کا اتنا ثواب نہیں, تو یہ بہرحال ایک پیور غلط فہمی. بہت لمبی تقریر ہونے جا رہی ہے جبکہ آج ہماری تقریر وجے والی تقریر ہے, کل آپ کو کام پہ جانا. تو اب اس کے بعد یہ ایک مسئلہ مجھے خود سے بتانا تھا, یہ دو گئی جماعت کی امپورٹنٹ جماعت کا ایک مسئلہ, تو میں بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں اور اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اس کو نیکسٹ ٹائم ریپیٹ کر دوں. ہم نماز جماعت کا ایک سسٹم, ایک خاص طریقہ ہے, خاص مسئلے ہیں جس کے تحت نماز پڑھنا ہوتی. جو آدمی شروع سے ہی امام کو جوائن کرے اس کے لیے تو جماعت میں کوئی زیادہ بڑا پرابلم نہیں, لیکن جو آدمی ذرا سا لیٹ امام کو جوائن کرے, اتنا لیٹ کہ ایک رکعت بعد آیا, یعنی وہ امام سے رکعتوں میں ایک رکعت پیچھے چل رہا, اس کے لیے کچھ مسئلہ 3rd اور 4th رکعت میں آتا. تو میں بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود معلوم ہے یہ مسئلہ ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آیا تو 2 مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں. تو آج خالی بہت ہی سادہ سے اسکیچ مسئلے کا, پھر اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ امام جماعت کی پہلی 2 رکعتوں الحمد اور اس کے بعد کا سورہ آپ کو سننا, خود نہیں پڑھنا, امام پڑھے گا آپ سنیں گے. لیکن تیسری اور 4th رکعت آپ کو خود پڑھنا. اب اگر آپ کی بھی تیسری ہے امام کی بھی تیسری ہے تو امام بھی پڑھ رہے ہوں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, آپ بھی پڑھیں. آپ ایک رکعت اگر امام سے پیچھے تو امام کی 3rd ہے وہ تو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, آپ کو پڑھنا ہے آپ کی 2nd, آپ کو الحمد اور سورہ پڑھنا, ایگزام نہیں, آپ کو خود پڑھنا. امام کے ساتھ چل رہے ہوتے امام کی 2nd ہوتی اور آپ کی بھی 2nd ہوتی تو الحمد اور سورہ ایگزام تھا, بلکہ شاید پڑھنا غلط بھی ہو جاتا. لیکن اگر امام کی 3rd ہو گئی ہے تو الحمد اور سورہ آپ کی 2nd ہے, آپ کو خود پڑھنا. نارملی کتنا ٹائم آپ کو ملے گا, ایک پورا الحمد کا سورہ, پھر قل ھو اللہ کا سورہ, اور امام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ مسئلہ ہے کہ اس سورت میں پڑھنا تو ہے آپ کو الحمد, پھر وہ سورہ آپ چھوڑ دیجیے گا, خالی الحمد پڑھنے تب بھی کافی نہیں. مسئلہ اس کے بعد کا, اگر امام کسی وجہ سے اتنا فاسٹ ہے کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس نے پڑھا اور رکوع میں چلا, آپ کا الحمد بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, بعد والا سورہ قل ھو اللہ کا تو آپ چھوڑ دیجئے, بہت کم امام ایسے ملے جو 3rd رکعت کو اتنا لمبا کریں کہ آپ الحمد بھی پڑھیں اور سورہ بھی پڑھیں. یا وہ بہت سلو ہے یا آپ نے الحمدللہ جو ہے نا وہ کسی فریری ویریری میں یا فارمولا ون کی گاڑی میں بیٹھ کے پڑھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہا ہے اور آپ الحمد سورا پورا ختم کر دیں؟ بہت ہی اس کے ریئر چانس ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کھا گئے ہیں، کچھ آیتیں غائب کر گئے ہیں، بہت شارٹ طریقے سے ختم کیا. یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقلاً امپوسیبل، پریکٹس کے خلاف ہے، لیکن الحمد جو ہے وہ آپ کو ایک چیز پڑھنا ہی پڑنا. اب مشتہدین میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرنا امام کو تو خالی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، اور ایک مرتبہ پڑھنا انف ہے تو وہ چلا گیا رکو میں، الحمد بھی آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اب آپ کیا کریں؟ اس میں ہمارے مشہور مشتہدین کے تین فتوے الگ الگ، یہ خود ایک اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے کہ مشتہد کے فتوے الگ کیوں ہوتے ہیں. بہت ہی شارٹ میں اس وقت رف لینگویج استعمال کر رہا ہوں گھڑی کو دیکھتے ہوئے. بعض مشتہدین کہتے ہیں کہ الحمد کی بھی اہمیت ہے اور جماعت کی بھی اہمیت، نہ الحمد کو چھوڑو نہ جماعت کو چھوڑو. یہ امام خمینی کا فتویٰ، وہ کہتے ہیں الحمد کو اب اس کی اہمیت اس کو کمپلیٹ کرو، جماعت بھی نہیں چھوڑو. یہاں پر اگر تم امام سے اتنا سلو ہو جاؤ کہ ان کو پہلے سجدے میں جا کے کیش کرو تب بھی چل جائے، ورنہ نارملی آپ کو ہر چیز امام کے ساتھ کرنا. بھائی امام نے سبحان اللہ پڑھ کے رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کے سمے اللہ کہا، پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں گئے، پھر سجدے میں سبحان ربی العالی وبحمدہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، وہاں تک امام کو اگر آپ کیچ کر لیں پورا الحمد پڑھیں، جلدی سے شارٹ رکوع کریں، کھڑے ہو کے سمے اللہ بھی نہ کہیں اور ایک دم سے سجدے میں چلے جائیے، فرسٹ سجدے کے فنش ہونے تک بھی اگر آپ امام کو کیچ کر لیں تو یہی کیجیے گا، الحمد بھی پورا پڑھیے گا اور جماعت کو بھی باقی رکھیے. زیادہ تر مراجے کا وہ فتویٰ ہے جو آغاز کوئی کرتا کہ نہیں بھائی الحمد زیادہ امپورٹنٹ ہے، جماعت الحمد کے مقابلے میں امپورٹنٹ نہیں. یہ ورڈنگ میری ہے، لینگویج اچھی نہیں ہے بات سمجھانا. وہ کہتے ہیں اگر آپ الحمد کا سورہ کمپلیٹ کرنا واجب، وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں امام رکوع سے کھڑے ہو کے سمے اللہ پہ آ گئے، نیت کر دیجئے کہ آپ سے یہاں سے میں فرادہ نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت چھوڑ دیجئے اپنی فرادہ نماز پڑھیے لیکن الحمد کمپلیٹ. اور تیسرا فتویٰ آ گئے سیستانی کا، وہ فرماتے ہیں جماعت بہت امپورٹنٹ، چنانچہ اگر آپ سے الحمد کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، آپ ابھی مالک یوم الدین یا کا نابودو پر ہیں کہ امام کا رکوع کمپلیٹ ہو گیا وہ اٹھنے والے، چھوڑ دیجئے الحمد، جتنا پڑھا اتنا انف اور جا کے جلدی سے رکوع میں ان کو جوائن کر. یہ تین فتوے تین الگ مشتہدین کے اور تینوں پریکٹیکل، یعنی اس مجمع میں امام خمینی کی تقلید پر باقی لوگ بھی ہیں، آغاز خوئی کی تقلید پر باقی لوگ بھی ہیں، آغاز سیستانی والے. تو تین الگ فتوے اور تین ایسے مراجع تھے کہ جن کی تقلید اس مجمع میں بھی کی جا رہی ہے. مزید وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن اس مسئلے میں نے غلطی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے پہلے ہلکا سا ایک اسکیچ تھا، میں نے ایک آؤٹ لائن مسئلے کی بتائی، ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی آئے گی، اور مسئلے کو میں نے زیادہ ٹائم اس لیے دے دی، دو ریزن. اس پورے ویک کے اندر جناب خدیجہ کے بیان کی وجہ سے مسائل شریعت کا بیان بالکل نہ ہو، تو تقریر میں آج ضرورت تھی. اور نمبر دو، یہ وہ مسئلہ ہے جو سیرت خدیجہ کے ایک اہم ترین حصے سے ملے گی، کہ اسلام میں پہلی نماز جماعت جناب خدیجہ طاہرہ نے پڑھی اور پوری طرح سے نماز میں پیغمبر کا ساتھ دیا. یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ نماز تک پیغمبر کو نہیں پڑھنے دی جا رہی، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. قرآن مکے کے اس واقعے کو بہت ہائی لائٹ کر کے بیان کر رہا. یہ آیت جو ہے یہ اس سورے کی آیت ہے جس کے آخر میں سجدہ ہے اور جس کی پہلی آیتیں اسی رمضان کی 23 کو نازل ہوئی تھی، یعنی پہلی وحی وہ 27 رجب کو نازل ہوئی تھی، لیکن جو قرآن کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، جو پہلا قرآن کا پہلا سورہ نزول کے اعتبار اس کی آیت دیکھو، ارائیت الذی ینہی، اس ابو جہل کو دیکھو جو ہمارے بندے کو ایک نماز تک نہیں پڑھنے دے رہا، پیغمبر خالی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر کو نماز سے روکا جا رہا، پشنگ ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، پیغمبر کی نماز میں پیغمبر پر نجاست لا کے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر اگر مکے کے کافر پیغمبر کو نماز سے روک رہے ہیں تو خدیجہ طاہرہ اس ذات کا نام ہے جو فل سپورٹ پیغمبر کی کر رہی اور نماز میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہی، اور یہی وہ منزل ہے جہاں مولا کا ایک جملہ اور سن لی. دو دن ہماری تقریر میں ایک جملہ کئی بار ریپیٹ ہوا، حالات تو اس کو کہتے ہیں جس میں باپ اور ماں کے اثرات آئے. خالی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے اولاد نہیں بنتی ہے بلکہ ماں اور باپ کی کچھ سیرت کچھ جھلک نظر آئے اس کے اندر. خدیجہ طاہرہ نماز میں اس طرح سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا کہ قرآن جب ابو جہل کو کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ رسول کو نماز سے روک رہا ہے، خدیجہ طاہرہ اس طرح سے نماز پڑھ رہی ہے کہ ساتھ ساتھ رسول کے. اور یہ خصوصیت آگے چل کر خدیجہ کی بیٹی میں اس شان کے ساتھ آئی. یہ ایک روایت شہزادی کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال ہے تو وہ خدیجہ کی بیٹی نا. وہ یہ ہے کہ کل جہاں تک بات پہنچی تھی، مجالس میں آگے آگے واقعات آتے ہیں تاکہ نیکسٹ ڈے کمپلیٹ، کہ جب مولا اور فاطمہ بارات لے کے چلے اس مسجد فاطمہ میں جا کے رہے جہاں اس وقت گھر تھا، 1981 تک مسجد تھی، اور اب حرم کے ٹوائلٹ میں سے ٹوائلٹ وہاں پہ بنایا گیا. پیغمبر صبح کو بیٹی کو بھی وزٹ کرنے آئے، لیکن یہ بات ہے سورج نکلنے کے بعد یعنی سن رائز کے بعد. اس سے پہلے نماز فجر پڑھنے کے لیے مولا اپنے اس گھر سے مسجد النبوی میں آئے. ویسے تو مولا مسجد ہی میں رہتے رسول کے ساتھ، شادی کی رات کو الگ گھر میں گئے تو فجر کا وقت ہوا، مولا نماز پڑھنے آئے، مسجد میں انٹر ہوئے، پوری مسجد نمازیوں سے بھری، علی پیغمبر کے قریب گئے. پیغمبر نے سوال کیا. اب یہ سارے سوال ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، یا علی تم نے فاطمہ کو ایز اے بیوی کیسا پایا؟ کچھ اردو کچھ انگلش عجیب و غریب زبان بن رہی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے. ایز اے وائف فاطمہ تمہیں کیسے لگی؟ ابھی باپ نے بیٹی کو ودا کیا، رخصت کیا، داماد سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی کیسے لگی تم؟ ایک بار مولا نے صرف ایک جملہ کہا جس میں صرف تین ورڈ، مگر فضائل سیدہ کی سینکڑوں کتابوں پر بھی یہ جملہ بھاری ہے. اور یہ ہم کو بتا بھی رہا ہے کہ اسلام میرڈ لائف سے اسلام کی مراد کیا، کہ شادی کے انسٹیٹیوشن پہ اسلام نے اتنا زور دیا ہے تو وائے. اردو کا ایک محاورہ ہے اور بڑوں ہی کے لیے ہے، بچے نہ سمجھے تو اچھا. ایک تھنکنگ یہ بھی تو ہو جاتی ہے نا کہ جب بازار میں دودھ ملتا ہے تو گھر میں گائے باندھنے یا بھینس باندھنے کی ضرورت کیا؟ اب یہ بڑوں کے لیے ہے، بچے نہ سمجھے تو اچھا ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا یہ جملہ سینسر ہو جائے تو ٹھیک. ایک یہ بھی تو فکر ہے نا، ضرورت کیا ہے شادی؟ جب بازار میں دودھ مل رہا ہے تو گائے خرید کے لانے اور بھینس خرید کے لانے اور باندھنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہو سکتا ہے بعض حضرات کی وائف دیکھ کر ان کو بھینس یاد آتی ہو، لیکن مسئلہ کسی اور حوالے سے. کیا ضرورت ہے اس زحمت میں پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنی ساری لائبلٹیز اپنے آپ پہ لینے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے صرف ایک بات آ رہی ہے کہ شادی کا صرف ایک مقصد ہے، وہ تم کو بغیر شادی کے بھی مل سکتا. اب دیکھیے یہ ایک جملے میں اسلام کی پوری جو میریڈ لائف کی فلسفی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون للعبادت، آپ نے پوچھا فاطمہ ایز اے وائف کیسی؟ اللہ کی عبادت کے لیے فاطمہ میری بہترین مددگار. شادی کا مقصد خالی پلیجر اور انجوائمنٹ نہیں ہے، شادی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکیلے جہاں خدا کی عبادت میں ویکنیس محسوس کریں، آپ کو سپورٹ کرنے والا، آپ کو ہیلپ کرنے والا آپ کے گھر میں آئے. وہ اس لیے آپ کے گھر میں آ رہا، ورنہ بات تو آپ کی جگہ صحیح ہے، جو آپ کے ذہن میں خیال ہوگا وہ تو بازار سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا. شادی بیوی کو اس لیے لایا جا رہا ہو، یہی بیوی شوہر کے بارے میں سب، کہ ایک آدمی کے لیے سوسائٹی میں رہ کے دین پہ عمل کرنا مشکل، ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کے ہیلپر بنیں گے. کہا فاطمہ عبادت خدا کے لیے بہترین مددگار. اب سوال یہ پیدا ہوتا، چھ گھنٹے میں مولا نے یہ نتیجہ کیسے نکالا؟ علم امامت کے ذریعے سے؟ یہ علم امامت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو ہمارے اور آپ کی بچیوں اور بچوں کے لیے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ خود پیغمبر نے پوچھا اے علی تم نے کیسے یہ کنکلوژن نکالا؟ کہا کہ جس وقت میں فاطمہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا فاطمہ ذرا پریشان، میں نے پوچھا بنت رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ شادی کی بات کے بعد یہ پہلی رات. شہزادی نے کہا کہ اے ابا الحسن میں نے نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ باپ کے گھر گزارا، دوسرا آج سے میری نئی لائف شروع ہو رہی ہے شوہر کے گھر، اور اس کے لیے اتنا سامان ہم نے تیار کیا. شہزادی کا جہیز بہت مختصر تھا لیکن تھا. تو میں نے سوچا کہ اسی طرح سے اس کے بعد مجھے قبر کے اندر جانا، کچھ تیاری اس کی بھی کرنا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا، کچھ تیاری اس کی بھی کرنا. آئے ابل حسن، ہم اور آپ اپنی زندگی کا آغاز نماز سے کیوں نہ کریں؟ آئیے آپ بھی نماز پڑھیے، آئیے میں بھی نماز پڑھوں. علی کو کوئی ضرورت ہے کہ کوئی آگے علی کو مشورہ دے کہ آئیے نماز پڑھیے؟ نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کن چیزوں میں مددگار ہیں. کھانے تو آپ کو بہترین شہر باہر کے ہوٹلوں میں مل جائے، اور باقی جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ مناسب نہیں لگ رہا میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کروں، باقی پلیجر اور انجوائمنٹ تو آپ کو پتا نہیں کہاں کہاں مل جائے. شادی کا مقصد یہ ہے کہ گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیے جہاں عبادتیں خدا میں، شوہر بیوی کی مدد کرے، بیوی شوہر کی مدد کرے. شادی کے بعد پہلی رات شوہر اور بیوی نے پوری عبادت کرتے ہوئے گزاری. یہ خدیجہ طاہرہ کی سیرت ہے جو بیٹی کی گھر میں ہم کو نظر آ رہی ہے. وہاں خدیجہ طاہرہ پیغمبر کی فل سپورٹر بنی ہے عبادت خدا اور نماز جماعت کے. اور یہاں پہ میرے تین جملے سنیے اور آج کی مجلس پر. علمی اعتبار سے، اکیڈمک پوائنٹ آف ویو، آج کی دنیا بڑی کنفیوژن کی دنیا. انٹرنیٹ کے جس سائٹ پہ جائیے نئے نئے مسئلے آپ کو نظر آئے. جس عالم سے پوچھیے آغا سیستانی کے نام سے ہر آدمی دوسرے سے الگ بات کرے. جیسا میں نے کہا انٹرنیٹ پہ جائیے تو آغا سیستانی کے نام سے ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ مسئلے ملیں گے. وہ بھی آغا سیستانی کا نام ہے، یہ بھی آغا سیستانی کا نام. جہاں جہاں جائیے ہر اور یہ تو آغا سیستانی کی بات. پھر اور بہت سارے آپ کو پرابلم، یہ مرضی غلط ہے، وہ مرضی صحیح ہے، یہ اس کی تقلید نہیں ہونی چاہیے، اس کی ہونی چاہیے، تقلید ہی نہیں ہونی چاہیے. اتنا اس وقت ہمارا معاشرہ کنفیوز ہے، ریلیجس لوگ زیادہ کنفیوز. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ پھنس جائے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کر. اسلام کہتا ہے ایک مرتبہ زحمت اٹھا لو، صرف ایک بار، تمہیں ایک زحمت ہوگی اس کے بعد پوری زندگی آسان. ایک تحقیق کر لو کہ اس وقت دین کے علم، اس وقت علم کے اعتبار سے سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ تقریب کا انسٹیٹیوشن، یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے شروع میں. لیکن ایک بار اس کے اوپر ذرا اپنی انرجیز لگا دو کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. جب نام معلوم ہو گیا، ان کی تقریب میں گئے، اب اپنے سارے مسائل ان کے حوالے کر. کسی نے آگے آپ کو کنفیوز کیا، نماز میں یہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا وہ ہونا چاہیے، روزہ ایسا ہونا چاہیے، چاند میں تو ہر سال سر پٹبل ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سال عید کے دن عید ہو جائے گی تو زیادہ پرابلم نہیں ہوگا، لیکن یہ اس سال کی بات ہے، لیکن باقی سالوں میں ہر چیز میں کنفیوژن سے آپ بچ جائیں. آپ کے مرضی میں جو کہا بس آپ نے ایک دفعہ مرضی ڈھونڈنے میں زحمت ہوگی، لیکن وہ ایک تکلیف اٹھا لیجیے، بعد میں راحت ہی راحت. یہ ہوا علمی اعتبار. پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے ایک بات سوچیں، وہ یہ ہے کہ شادی، اسلام نے جو شادی کا مقصد بتایا کہ دین خدا پہ عمل کرنے میں آسان، وہاں پہ ذرا تکلیف اٹھائی. سلیکشن آف اسپاؤس جو ہے نا، وہ بہت زیادہ محنت کے ساتھ کرے. لڑکا ہے تو وہ اپنے لیے، لڑکی ہے تو وہ اپنے لیے، کیونکہ وہ چاہیے جو ہمیں دین خدا میں آگے مدد دے، وہ نہیں چاہیے جو اور نئے نئے پرابلم کریٹ کرے. جو حجاب ہے وہ مثلاً، جو گانا سننے والا ہے، اولاد کو گناہ کے راستے پہ لے جانے والا ہے، کبھی یہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا بیٹا کیا نماز پڑھے گا. ایک بات، شادی سے پہلے سلیکشن آف اسپاؤس میں بڑی محنت کی. محنت کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آدمی سیٹسفائی. اگر اس صحیح آپ کو لائف پارٹنر مل گئے، سمجھیے اس کے بعد ریلیجن کے سارے پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں. باہر جو بھی ہو رہا، گھر آپ کا اتنا بڑا ایک پروٹیکشن آف اسلام کا برکت بن کے رہ جائے گا، کہ اپنے اور اپنی اولاد کو بچانا آپ کے لیے آسان ہوگا. جیسے سیانہ خاتون کے بارے میں دو دن پہلے میں نے، اور اب آئیے کیونکہ ٹائم نہیں ہے، تو آخری بات یہ، علمی پرابلم آپ کو روزانہ کنفیوز کرے اس سے بچنے کا ایک طریقہ، ایک مرتبہ زحمت اٹھا لیجئے، صحیح مرضی کون ہے، باقی سارے پرابلم کون. پریکٹیکل لائف کے اندر اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا، صرف ایک زحمت برداشت کرے، صحیح وائف کا سلیکشن کرے، یا اگر لڑکی ہے تو صحیح شوہر کا سلیکشن کرے، اس کے بعد پھر یہ 90% مسئلے سالو ہو جائیں. اور تیسری بات سن لی، وقت نہیں, آپ نے خود دیکھا, میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. تیسری بات ایسی, ایک بار اس میں آپ پرابلم برداشت کر لیجئے, پھر یہ دونوں مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. اور وہ ہے امام کو ظاہر کروا لیجیے. اگر امام ظاہر ہو جائیں گے تو یہ تو جب پریکٹیکل سولوشن میں دے رہا تھا کہ جی کم از کم آپ کے گھر میں تو ریلیجن آپ کو نظر آ جائے, یہ بھی ختم ہو جائے. امام اگر آ گئے, اگر امام آپ کے سامنے پہنچے اور امام آ گئے تو پھر یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا کہ کھلا مرجے وہ پتا نہیں وہ صحیح ہے پتا نہیں وہ صحیح ہے, خود امام آ گئے سارے مسئلے حل. میں اپنی بات کو ذرا سا چینج کروں. حج کے دوران آقا حسین کی دعا کا ایک جملہ بہت امپورٹنٹ, عرفات کے میدان میں اللہ دعائیں اس طرح قبول کرتا کہ اللہ کہتا ہے کہ ساری زندگی لوگ میرا انتظار کرتے ہیں, آج عرفات میں انتظار کر رہا ہوں کون ہے مجھ سے لینے والا. دعاؤں کا دل وہاں حکم یہ کہ نمازیں بھی شارٹ کر دو, زیادہ سے زیادہ ٹائم بچا کے دعا کو دو. ہر امام ظہر سے لے کے مغرب تک پورا دن دعائیں مانگتا. آقا حسین کی دعا کا آخری جملہ ہے, پورا دن دعا مانگتا. آخری ایک جملہ, خدا بندہ میں نے اتنی ساری دعائیں تو مانگی, اگر ایک دعا میری سب سے ہے وہ اگر میری دعا پوری ہو گئی تو چاہے باقی ایک بھی پوری نہ ہو میرا کوئی نقصان نہیں, اور اگر میری یہ ایک دعا پوری نہیں ہوئی اور باقی تم نے سب دعائیں میری پوری کر دی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور وہ تو خیر آقا حسین نے ایسی ورڈنگ کہی, لیکن آپ اس کو بہت چھوٹا سمجھیں گے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک آدمی, لیکن فار گرانٹیڈ لیے ہوئے کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. دعا یا امام حسین کا جملہ عرض کر رہا ہوں, جہنم سے مجھے نجات ملے. اپنے لیے کہہ رہے نا, اعوذ باللہ, سیدہ شباب اہل الجنہ بتا یہ رہے کہ اللہ نے تمہاری ہر دعا قبول کر, اچھی بیوی دے دی, اچھی گاڑی دے دی, اچھا مکان دے دیا, اچھا بزنس دے دیا, اچھی اولاد دے دی, بہت اچھا تمہیں خود پروفیشن مل گیا, دنیا میں اتنی ترقی کر, اور آخر میں پھینک دیا گیا اٹھا کے جہنم میں, تو کیا فائدہ یہ مکان اور گاڑی اور بیوی. اور اگر اللہ نے یہ ایک دعا تمہاری پوری کر دی اور تم آخرت سے آزاد سمجھ گئے, یہاں کی تکلیف 50 سال 60 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا. یا اسی دعا میں آگے چل کر آقا نے ایک اور جملہ دیا, اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا. کتنی ہی آپ کے پاس دولت ہو, پراپرٹی ہو, اولادیں ہوں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کے بیٹے ایک سے ایک پروفیشن پہ, اگر اللہ آپ کے گھر سے نکل گئے تو کچھ نہیں, سب نقصان. یہی جملہ میں ان دونوں کو ملا کے امام زمانہ پھیلا. یاد رکھیے, ہم ماہ مبارک رمضان میں دعائیں مانگے, شب جمعہ دعائیں مانگے, زیارت پہ دعائیں مانگے, حج پہ دعائیں مانگے, 10 دعائیں پوری ہوں گی آپ کی, 15 مسئلے اور پیدا ہو جائیں, کیونکہ الہی عظم البلا والا زمانہ ہے, بلاؤں پہ بلائیں آ رہی ہیں. آپ 50 بلاؤں کا علاج کریں گے 100 اور آ جائیں, 100 کے لیے دعا مانگیں گے 500 اور آ جائیں, ساری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں, لیکن اگر امام نہیں آ رہے تو نقصان ہی نقصان. اور اگر خالی ایک دعا آپ کی پوری ہو جائے کہ امام آ جائیں, تو چاہے باقی یہ کوئی دعا پوری نہ ہو, امام آ جائے سمجھیے ہمارے سارے مسئلے ہو جائیں. تو امام بہت, امام کا ظہور سب سے بڑی دعا, اسی لیے ہمارے جب دعائیں مانگی جاتی اہم ترین دعا ہوتی ہے ظہور امام کی دعا مانگی. مگر ایک بات یاد رکھیے, یہ خیال مت کیجئے گا ہم یہ باتیں آج انکمپلیٹ, نیکسٹ ویک میں کمپلیٹ ہوں, کمپلیٹ ہونا شروع ہوگا. یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے امام کو بھیجے گا, نہیں, ہم جب چاہیں امام کو ظاہر کروا سکتے. کتنی روایتوں میں خود امام نے یہ کہا, ہماری غیبت کا سبب تم لوگ, ہماری غیبت کا سبب وہ فرعون نہیں ہے, وہ نمرود نہیں ہے, وہ شداد نہیں ہے, وہ زمانے کے ظالم نہیں ہے, ان کی وجہ سے کوئی تھوڑی امام غائب ہے, تمہاری وجہ سے غائب. اس جملے کا ایک مطلب ہے. اور اسی لیے ہر سال میں ایک بات کہتا ہوں, آج بھی وہی بات کہے, ٹاپک کو امام زمانہ کے لیے شروع کر کے میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے دو ٹائٹل ہیں, ایک ہے منتظر, ساری کائنات جن کا انتظار کر رہی ہے, ایک ہے منتظر, خود امام انتظار کر رہے ہیں. مولا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے ماننے والوں کا انتظار کر رہے ہیں, یہ ہمیں بلائیں گے تو ہم آئیں گے. ماہ مبارک میں دعا افتتاح شروع سے آخر تک امام کو بلانا, اس سال کو خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ آقا وحید خراسانی جیسی عظیم شخصیت جو مرجعیت کے اعتبار سے آقا سیستانی ہی کے لیول پر آتے ہیں, یہ کہا تھا کہ اس سال 15 شعبان اس طرح سے گزارو کہ امام کو ظاہر کروانا. انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کے ماننے والے بلائیں. اور اس میں خاص طور پر یہ جملہ امام کا ہے کہ جب تک کہ تمہارے گھروں کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا ہم ظاہر نہیں ہوں گے. امام آئیں گے پوری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے. ہم تو پہنچائیں گے مولا ہماری بیوی نہیں مانتی کوئی دعا بتائی ہو بالکل کنٹرول میں آ جائے. مولا ہمارا شوہر بڑا نالائق ہے مینٹیننس کچھ دیتا نہیں ہے اور غرے ڈبے الگ دکھاتا ہے کوئی ایسی تعویذ بتائیے گا ٹھیک. امام اس کے لیے آئیں. خاص طور پر یہ کہا گیا کہ تمہاری فیملی لائف یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس کو میں بہت جلدی مکمل کر کے پھر وہاں کے بعد کو آج پہنچاؤں گا اختتام پر جہاں اگلے ہفتے ہماری اور آپ کی ذمہ داری شروع. ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے فیملی لائف انسان کے لیے کتنی اہم بن جاتی ہے. بنو حکام کا واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. آپ نے یہ لفظ سنا آپ کے ذہن میں پورا واقعہ آ گیا. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے شادی کی سلیکشن آف اسپاؤز میں اس سے غلطی ہو گئی. حضرت نو کی بیوی کیسی تھی؟ حضرت دودھ کی بیوی کتنا پریشان کرتی تھی. حضرت ہود کی بیوی تو اکثر اپنے شوہر پہ پانی کی بالٹی پھینک دیا کرتی تھی جب وہ تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے. یہ سارے واقعات ہیں اور پھر میں پیغمبر تک تو آ ہی نہیں رہا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سلیکشن میں نے کہا نا کہ آپ سلیکشن کریں لیکن اس میں غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہو بڑی گستاخ بڑی نافرمان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے والی بیوی وہ اس کو ملے. اب زندگی ہے عذاب اور پھر تو بیٹے بھی ہو زندگی کا مزہ نہیں رہا. دیکھیں یہی چیز عورتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس واقعے میں مرد کا تذکرہ آخر مجبور ہو کر اس کو ایک دوسری شادی بھی کرنا پڑتا. سکون اطمینان جیسے رسول خدا کو کتنا اطمینان ملتا تھا جناب ماریا کے کمرے میں جاتا. کل ایک جملہ پرسوں اور کل دونوں دن ایک جملہ میں نے کہا رسول حج کے لیے آئے خانہ کعبہ کو چھوڑ کے قبر خدیجہ پر خیمہ لگایا. مدینے میں رسول خدا ہر ہفتے میں ایک دن اپنی مسجد اپنا شہر چھوڑ کے شہر سے باہر جنگل میں چلے جاتے ہیں جہاں جناب ماریا کا تھا. پورا دن وہاں گزارتے ہیں. ایک طرح سے جنرل پبلک کے تک کر ایک دن وہاں گزارتے ہیں کہ سکون جو وہاں مل رہا. جناب ماریا کا بھی اپنی جگہ پہ ایک اسلام میں ایک رتبہ ہے. خدیجہ طاہرہ جیسا تو نہیں لیکن بات ہو رہی ہے سکون. وہ جب پیس آف مائنڈ آدمی کو چاہیے تو اس نے دوسری شادی. اب دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے تو یہ بہت اس نے احتیاط کے ساتھ انتخاب کیا. پہلے میں تو دیکھا ہوگا کہ کون ہے جو اس سال مس یونیورس بنی تھی مجھے اسی سے شادی کرنا. بعد میں پتا چلا مس یونیورس ہوتی ہے باہر والوں کے لیے گھر والوں شوہر کے لیے نہیں ہوتی. کیا بہت پیسے والے خاندان میں شادی کرنا ہے؟ اب جو دوسری شادی کی تھا نہیں اپنے لیے کرنا اپنے آپ کو سکون. غریب گھرانہ ہو چھوٹا گھرانہ ہو لیکن متقی ہو دیندار ہو پرہیزگار ہو ان چیزوں کی اہمیت سمجھنے والا. اس کے یہاں بھی ایک بیٹا ہو گیا. پھر وہ وقت آ گیا کہ باپ کا انتقال ہونے لگا. انتقال ہونے لگا یعنی اب آج کل تو انتقال نہیں ہوتا اچانک مر جاتا. پہلے سکرات کا ایک وقت ہوتا ہے ایک ہفتہ یا پانچ دن یا دو دن مل جاتے ہیں آدمی کو بہت ساری چیزوں پہ غور کرنے. اس نے وصیت کی کہ میری وصیت یہ کہ میری جتنی پراپرٹی اور ایسٹس ہیں سب میرے ایک بیٹے کو ملے. اب یہ بتانے جا رہا ہے کون بیٹا سے موتا. آدھا جملہ آیا آدھا جملہ رہ گیا میرے ایک کو ملے. اچھا بہت ساری چیزیں یاد رکھیے گا کل آ چکی ہے بات. شریعت موسیٰ میں اجازت تھی پیغمبر کی شریعت میں حرام ہو گئی. کل یہ بات آ گئی تھی نا عورت کو گنجا کر سکتے ہیں موسیٰ کی شریعت میں اب نہیں کر سکتے عورت گنجا کر دے آپ کو. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں باپ کو اجازت آپ کی ساری جائیداد کسی ایک اولاد کو دے کسی کو بھی نہ دے کسی بلی کتے کو بھی دے دے تو شاید اجازت ہو لیکن شریعت محمد میں یہ حرام. شریعت موسیٰ کا واقعہ ان کی فقہ کے اعتبار سے سنی. کہا کہ میری ساری جائیداد ایک بیٹے کو مل. اب بتانے والا کون سا بیٹا کہ موت آ گئی بات نامکمل رہے. جائیداد بھی اس کی کوئی چھوٹی موٹی نہیں بہت مالدار آدمی. خیر باپ کو غسل کفن دفن قبر میں اتارا. اب اس کے بعد جھگڑا شروع ہوا کہ جائیداد کون دے. ہر بیٹے کا کہنا ہے کہ مجھے ملے. ان میں سے ایک شریف اور نیک ماں کا بیٹا لیکن حق چھوڑنے کو اسلام اجازت نہیں دیتا. چنانچہ یہ کیس گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں طے کروں گا کورٹ. جج کے پاس گئے. جج نے کہا کہ یہ کیس جب کے پاس علم غائب نہیں, وٹنس ہونے چاہیے, جملہ کمپلیٹ ہونا چاہیے مرنے والے کا, ورنہ کیسے جج فیصلہ کرے؟ کہا کہ اب یہ کورٹ کے طریقے سے فیصلہ نہیں ہوگا, بنو اسام کے پاس جاؤ, وہ جو بات بتائیں مجھے آ کے بتانا, پھر میں ڈیسیشن لوں. بنو اسام اس قوم کے تین بہت ہی عقل مند بھائی تھے, کیونکہ وائس پرسنالٹیز عقل کے اعتبار سے بہترین, شہر سے باہر رہا کرتے تھے, اور ان کا طریقہ کچھ وہ تھا جیسے پاکستان کے بھی ذرا پرانے لوگ سمجھیں گے, وہ آغا خوئی کی تقریب تک رہے ہیں, آغا سیستانی والے بھی نہیں سمجھیں. پاکستان میں بھولو پہلوان ہوا کرتے ہیں, وہ کئی بھائی تھے, جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کا کہنا تھا میں کسی سے بھی ریسلنگ نہیں کروں گا, پہلے میرے چھوٹے بھائی کو ہراؤ پھر میرے پاس آؤ. چھوٹا بھائی بھی اتنا بھاگ اتنا طاقتور تھا کہ کوئی اس کو ہی نہیں کراس کر پاتا. بنو اسام یہ تھے کہ تین بھائی, سب سے پہلے چھوٹے کے پاس جاؤ تمہارے پرابلم وہی سالو کر دو, بڑے کو زحمت نہ دو, ذرا کمزور ہے بوڑھا ہے, ہاں اس سے جو پرابلم سالو نہ ہو تو اس سے بڑے کے پاس جاؤ, اور اگر اس سے پرابلم سالو ہو گیا تو ختم, لیکن وہ بھی پرابلم سالو نہ کرے تو سب سے بڑے کے پاس جاؤ. اب یہ لاکھوں کی جائیداد ہے, دو چار پانچ ڈالر کی بات تو ہے نہیں. تینوں بھائی چلے, جج نے اپنے آدمی صاحب نے کیا کہ جاؤ ان کو لے کر جاؤ. اب یہ مسئلہ کورٹ سے یا لیگل پروسیجر سے حل نہیں ہوگا, وہی کوئی ایسی بات بتا. شہر کے باہر ایک پہاڑی پہ رہتے اور پہاڑی کے بالکل نیچے سب سے چھوٹے بھائی کا گھر ہے, یہ وہاں گئے دروازے نوک کیے, بہت ہی بوڑھا آدمی آیا, بہت ہی بوڑھا آدمی, چہرے پہ چوریا سر اور داڑھی کے بال سفید, کمر چھکی ہوئی, جو ایک وائس پرسنالٹی کی سائنس ہے وہ سب اس میں نظر آ رہی, بڑھاپا تجربہ. اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا, اس نے مسئلہ سنا, کہا کہ علم غیب کی بات ہے, مجھے کیا پتا تمہارا باپ کس کی بات کرنے والا تھا, میں نہیں اس مسئلے کو سالو کر سکتا, میرے سے بڑے بھائی کے پاس. پہاڑی کے اوپر اب راستہ جا رہا ہے, آدھی پہاڑی کے اوپر اس سے بڑا بھائی رہتا ہے جو ایج میں اس سے کم از کم 20 سال بڑا ہو. سنا کے لوگ وہاں گئے دروازے کو نوک, ان کا بڑا بھائی نکل کے آئے, لیکن بہت ہی سرپرائزنگ, وہ جو تھا ایج میں 20 سال بڑا ہے, دیکھنے میں اپنے چھوٹے بھائی سے 20 سال چھوٹا نظر آ رہا, بالکل مڈل ایج کا آدمی, نہ سر و داڑھی کے بال اتنے سفید, نہ کمر چکی ہوئی, ایک مڈل ایج آدمی وہ آگے آ گیا. کہا مسئلہ سنا, کہا کہ علم غیب والی بات ہے, میں کیسے بتاؤں جب کسی قسم کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, اب تو یہ مسئلہ میرا سب سے بڑا بھائی سالو کرے گا اسی کے پاس. پتا نہیں کتنے سال کے بعد سب سے بڑے بھائی کی ضرورت پڑی, اور وہ پہاڑی کی چوٹی پر رہتا, یہ میری انگلی ہے نا وہ چوٹی کی طرف ہے, یہ پہاڑ کے اوپر یہ رہ کے وہاں پہنچے, دروازے میں دستک دی, نکل کے آیا نوجوان, کہا کہ ہمیں تم سے کام نہیں, اپنے بابا کو بلا کے لا, میرا بابا, میں تو خود ہی سب کا بابا ہوں, میرا کوئی بابا ہوگا نہیں. کہا مجھے تین بھائیوں میں سب سے بڑا, کہا میں ہی تو سب سے بڑا ہوں, ارے تو 18-20 سال کا ایک نوجوان نظر آ رہا, سر داڑھی کے بعد بالکل داڑھی تھی اس کی بالکل کالی, اور بالکل ایسا جیسے 20-25 سال کا ایک نوجوان ہوگا, سب سے بڑا بھائی ہے پہلے والا اتنا بڈھا, اور یہ جو سب سے بڑا ہے جو کم از کم پہلے والے سے 40 سال بڑا ہوگا, اتنا فٹ فاٹ, بھول گئی ہے لوگ اپنا مسئلہ بھول گئے. کسی بھی عورت کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ نے, اچھا آپ ہیں, ہم تو سمجھے آپ کی بیٹی کھڑی ہے, آپ تو اتنی ینگ نظر آ رہی ہیں, دیکھیے آپ کو کیسے تر مال کھانے کو ملتے ہیں. تو خیر خلاصہ یہ کہ بڑے بھائی کو دیکھ کے اسی طرح حیران, ہم اپنا مسئلہ ایک طرف رکھتے ہیں, پہلے یہ پرابلم سالو کیجئے, آپ سب سے بڑے ہیں کہ سب سے چھوٹے ہیں, کام سب سے بڑے, اور سب سے بڑے بھی یہ نہیں کہ ایک سال کا فرق ہو, 20-30-40 سال کا فرق ہے. تو کہا یہ پھر پہلے یہ بتائیے یہ پرابلم پہلا ہے کہ یہ فرق کیوں ہو گئے. کہا دیکھو میرے بڑے بھائی کی بیوی بڑی خراب تھی, ہر وقت لڑائی, ہر وقت جھگڑا, ہر وقت ٹینشن, ہر وقت ڈپریشن, 24 گھنٹے, یہاں تو کئی سالوں میں کوئی ایک کترینا وترینا آتا ہے نا, وہ 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ہمارے گھر میں ایک کترینا اترا ہوا ہوتا, چنانچہ اس کے نتیجے کے اندر جوانی میں وہ بوڑھا ہو گیا. جو مڈل والا بھائی ہے اس کی بیوی نرم گرم ہے, 2 دن ٹھیک رہے گی تو 2 دن بگڑ جائے گی, 2 دن پھر ٹھیک رہے گی 2 دن بگڑ جائے گی, تو ذرا سی آپ خراب گاڑی خریدے ہر دوسرے دن گیرج میں میکینک کے پاس پھر لے کر آئیے, 2-4 دن چلی پھر دھکے لگا کے واپس لے جا رہے ہیں, آپ کسی دن اچھی کسی دن بولی, چنانچہ وہ آپ کو ایسا ہی نظر آ رہا ہے جوان بھی نہیں. میری بیوی بہترین بیوی, جو میری ایج ہے بیوی کی بھی تقریباً وہی ایج ہے, لیکن ہر وقت وہ میری خوشی کا خیال کرتی ہے, ہر وقت مجھے سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہے, اتنا اس نے گھر کے ماحول کو میرے لیے بہترین بنا کے رکھا کہ بڑھاپے میں میں جوان نظر آ رہا ہوں, اور وہ پہلا والا بھائی جوانی کے اندر وہ بوڑھا نظر آ رہا ہوں. اور ہاں بتا تمہارا پرابلم کیا ہے؟ کہا اچھا اس کا ایک ہی حل ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں عام طور پہ دنیا میں جہاں کہیں یہ روایت پڑھی, پانچویں امام کی روایت تہذیب الاسلام کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گی, علامہ مجلسی کی حلیت المتقین کو اردو ترجمہ. تو خیر یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں یہیں پہ واقعہ روک دیتا ہوں نارملی, لیکن پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ اصل واقعہ اس کا کیا ہوا. اس کا یہ ہوا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ یہ پرابلم اس طرح سالو نہیں ہوگا, اس کے لیے مجھے ایک ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑے گا, یعنی یہ رنگ آج کا ہے لیکن اس کا. جاؤ جا کے اپنے باپ کی قبر کھول اور اپنے باپ کے رب کیج سے اس کی ایک ہڈی جو ہے وہ توڑ کے لاؤ, وہ میرے پاس لاؤ, اور پھر میں ایک ایک بھائی کو وہ ہڈی جو ہے وہ سنگواؤں گا, اور پھر میں بتاؤں گا کہ تم نے سے حقیقت میں وارث کون. جیسا آج کل بھی ایسے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوگا, ڈیڈ باڈی نکالی جائے گی, اس نے یہ مشورہ دیا. تینوں بھائی اتر قاضی کا آدمی ساتھ میں, اس نے کہا کہ بجائے کورٹ میں جانے کے پہلے قبرستان چل کے مسئلے کا فیصلہ کر لیں. پہنچے قبرستان, پہلے بھائی نے قبر کھودنے کی تیاری شروع کی, دوسرے بھائی نے قبر کھودنے کی تیاری شروع کی, تیسرے بھائی نے تلوار نکال کے گردن کاٹنے کی تیاری شروع کی. کہا خبردار مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے باپ کا پیسہ, لیکن اگر کسی نے میرے باپ کی قبر کو ہاتھ لگایا اور میرے باپ کی ڈیڈ باڈی کی توہین کی تو میں اپنی اور اس کی جان ایک کر دوں گا, یا اس کو ماروں گا یا خود مر جاؤں. اب ننگی تلوار چھوٹے بھائی کا ایسا جلال, دونوں بڑے بھائیوں کے ہاتھ سے کدال گر پڑی, لیکن گورنمنٹ سپورٹ ہے ان کو, قاضی کا آدمی ان کے ساتھ ہے, کورٹ کے آرڈر کے ذریعے فیصلہ کروا سکتے ہیں, اس لیے سیدھے وہاں سے چلے جج کے پاس. جج کے پاس جا کے کہا آپ نے ہمیں بڑے بھائیوں کے پاس بھیجا, سب سے بڑے نے یہ مشورہ دیا, ہم اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں, ہمارا چھوٹا بھائی رکاوٹ بن رہا. قاضی نے کہا یہ ساری جائیداد اس چھوٹے کی ہے, باپ اس کو دینے جا رہا تھا, حقیقی معنوں میں باپ کو محبت اس سے تھی, اس کو باپ سے محبت. کہا میں سمجھ گیا بڑے بھائی کا میسج کیا, اگر واقعا ذرا سا تمہیں اپنے باپ کی عزت کا خیال ہوتا, اگر ذرا سا اپنے باپ کی رسپیکٹ تمہارے دل میں ہوتی, تو دولت دنیا کے خاطر اپنے باپ کی قبر کھودنے کو تیار نہ ہوتے. جس طرح سے وہاں مولا نے عورتیں جھگڑا کر رہی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے, تلوار نکال کے بیٹے کو دو ٹکڑے کرنا چاہے, یہ کرنا نہیں چاہے, شو کیا پریٹینڈ, اور جس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ اولاد, مولا نے کہا یہ اسی کا بیٹا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے جس کا نام ہوتا ہے اگلے داؤدی, حضرت داؤد کا. پوچھا گیا مولا آپ کا بیٹا آخری امام کس طرح سے فیصلے کرے گا؟ کیا وہ داؤد نبی کی سنت کے مطابق فیصلے کرے گا جس طرح میرا دادا علی ابن ابی طالب داؤد نبی کی سنت سے فیصلے کرتے تھے, اس طرح میرا بیٹا بھی. تو یہ اگلے داؤدی ہے جہاں پہ کچھ سائیکولوجیکل چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام زمانہ کی جو مدد آپ کو کرنا, تو آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے. اب دیکھے روایت سنی, امام زمانہ خود بھی جب آئیں گے تو 40 سال کے جوان نظر آئیں گے, اور امام زمانہ کی فوج کے جو 313 ہوں گے وہ بھی 40 سال کے نوجوان ہوں گے, یعنی وہ 50 عورتوں کو چھوڑ دیجئے وہ شاید 20 سال کی ہوں گی, لیکن ویسے امام زمانہ کی فوج جو ہے وہ سب 40 سال کے نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, اور جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہاں پہ بڑھاپا دنیا سے ختم ہو جائے گا, کوئی بوڑھا نہیں رہے گا, سب جوان ہو جائیں گے. اور بتایا امام نے کہ بڑھاپے میں اگر جوانی پانا ہے تو گھر کی لائف تمہاری ٹھیک ہونی چاہیے, تمہاری شادی شدہ زندگی وہ تم کو سکون پہنچائے گی جو بڑھاپے میں تم کو جوان بنا دے گی. یہی وجہ ہے کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ہم تمہاری وجہ سے غائب ہیں, ہماری وجہ سے کیوں غائب ہیں؟ کیا اس لیے کہ تم لوگ رشتوں کا حق ادا نہیں کر رہے؟ موضوع اتنا بڑا, امام زمانہ کیوں نہیں آ رہے؟ میرا جواب اتنا بچوں جیسا کے جی کلاس والا, لیکن یہ میرا نہیں امام زمانہ کا جواب ہے. تو امام زمانہ کو جس گھر سے اپنے سپاہی جائیے اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں بوڑھا بھی آپ کو جوان نظر آئے, اور ہمیں پانچویں امام نے بتایا کہ بڑھاپے میں جوانی آیا کرتی ہے اگر باقاعدہ تمہاری زندگی شریک حیات بہتر ہو. یہاں سے بات آگے چلے گی, اب ایک آخری بات چلے گی, یہ تو اب بات نہیں کر رہا ہوں خالی ایک پوائنٹ. امام زمانہ انتظار کر رہے ہمارے ان گھروں کا, کیا رشتوں کا حق ادا کیا جائے گھروں کا. اور گھروں کے بعد امام انتظار کر رہے شیعہ قوم, مناسب ڈاکٹر پیدا ہو تو میں آؤں گا, مناسب انجینئر بن جائیں تو میں آؤں گا, مناسب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں تو آؤں گا, مناسب آئی ٹی کے ماہر پیدا ہو جائیں تو آؤں گا, مناسب میڈیا کے ماہرین بن جائے تو میں آؤں گا. یہ امام زمانہ ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، علماء کا نہیں، مجتہدین اور مراجع کا نہیں. وہ تو الحمدللہ اتنے ہیں جتنے امام کو چاہیے. امام کو چاہیے آئی ٹی کے ماہر، امام کو چاہیے میڈیا کے ماہر، امام کو چاہیے جیسے میں نے کہا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیشنل، سب امام آئیے. یہ میں کیا کہیے، یہ حدیث میں نے پڑھی جس کی تشریح نیکسٹ ویک ہوگی، نیکسٹ تقریر میں نہیں ہوگی، نیکسٹ تقریر. معصومین کی سیرت کے مظلوم ترین امام، امام حسن کی ولادت کی تاریخ ہے. اس دن تو میں حسن مشتبہ کے علاوہ کوئی ذکر نہیں کروں گا، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہماری دو اسپیچز ہوں گی، بھائی نیکسٹ ویک تھرسڈے امام حسن، سنڈے مولا علی کی ضربت کی رات، بیچ کی جو اسپیچ ہوں گی وہاں اس جملے کو مزید آگے بڑھاؤں گا. ایک تو اصل جملہ جو آج کی تقریر کا عنوان تھا، رشتوں کا احترام جس گھر میں ہو وہ گھر امام کو چاہیے، اور گھر کے باہر امام کو ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آئی ٹی کے ماہر، میڈیا کے ماہر، اکنامکس، یہ چاہیے تب امام آئیے. وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارے، ہمارے بچے سب اس منزل پہ آتے ہیں پھر امام آتے ہیں. اور اگر ہم نے بغیر تیاری کے امام کو بلا لیا، بہت بہت ہاتھ پاؤں جوڑ کے کسی طرح امام آ گئے اور ہم نے اپنے یہ بیسک ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی، تو وہی کچھ ہوگا، وہی کچھ ہوگا جو ہسٹری میں ایک بار پہلے کربلا کے وقت ہو چکا. کوفے والے کتنے تڑپ رہے تھے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. یعنی جتنی بار ہم کہتے ہیں مولا سے آ جائیے، اگر ہم لکھنے لگے نا تو وہ جو روایت میں ہے کہ 70 بوریاں بھر گئی تھی کوفے والوں کے خطوں، اور آقا حسین وہ بوریاں لے کے کربلا میں آئے بھی. کیونکہ جب آقا نے عاشور کے دن کہا تھا تم ہی لوگوں نے تو مجھے بلایا، تو ساتھ متر گئے تھے، ہم نے نہیں بلایا. روایت یہ ہے کہ جو سامنے فوج یزید میں پرومیننٹ آدمی تھے، ان کے خط خیمے سے منگوا منگوا کے ان کو دکھا رہے ہیں. لیکن 70 بوریاں خطوں سے بھر گئی تو یہ والے خط سے مولا آ جائیے بغیر تیاری کے بلائے، یہ سمجھ کے بلایا ہمیں کچھ نہیں کرنا، سب کچھ ان کو کرنا. ہم بھی یہی سمجھ، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمارے گھر میں گانے بجتے رہے، ہمارے گھر میں ڈسکو ڈانس ہوتا رہے، ہمارے گھر میں مکس گیدرنگ ہوتی رہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، سب آ کے خود کریں. کیا ریزلٹ نکلا؟ امام سے پہلے کوفے میں ابن زیاد آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اور ہر کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں، کہ وہ چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا تھا، کیونکہ ڈیزرٹ کی ٹریولنگ میں چہرہ کور کیا جاتا. اور ایک بار شور مچ گیا، امام آ گئے، امام آ گئے، لوگ گھروں سے یہ سمجھ کے استقبال کو نکلے کہ ہماری دعا پوری ہوئی، ہمارے خط کا رپلائی آ گیا، امام آ گیا. ابن زیاد بھی بہت مزے لے رہا، چہرے سے نقاب نہیں آ جاتا، اور اس نے ایک نقاب اور ڈال لی، وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کوفے پہنچ کر ان آدمیوں کو کیسے ڈھونڈوں جو حسینی موومنٹ میں آگے آگے. اب یہاں تو اس کو خود ہی نظر آ گئے، سب اچھل اچھل کے کہہ رہے مولا آپ ہماری دعوت پر آئے نا، مولا ہم نے 10 خط بھیجے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو 15 بھیجے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو 300 بھیجے. سر یہ 300 والا، یہ ابن زیاد کی آنکھوں سے سوچیے، اس کی نگاہ میں ابھی محل میں قدم نہیں رکھا اور سارے اہم اہم آدمی آ گئے اس حسینی موومنٹ سے، وہ تو خوش ہو رہا. لیکن جب چہرے سے نقاب ہٹائی، اپنے محل کے دروازے پر پہنچ کر پتا چلا جسے امام سمجھ رہے وہ ابن زیاد نکلا. اگر مناسب پریپریشن پہلے سے نہ ہو تو پتا نہیں کتنے ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کے ہماری سوسائٹی میں آئیں گے اور ہم ان کو امام مان لیں گے. یہ میرا جملہ ہے یا امام کا جملہ کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے 70 جھوٹے امام آئیں گے؟ یہ وہی جو ہے جھوٹا امام، یہی ہم تو سمجھیں گے سچا امام، ہم کیسے بچیں گے؟ کوفے والوں جیسی غلطی نہ کریں، یہ دعا افتتاح پورے مہینے پڑھے، تیاری کچھ بھی نہ ہو، شب قدر ساری رات اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک کا علیہ والا آبائے کی دعا پڑھتے رہیں شب قدر کے اعمال میں، کہ ہر آدھے گھنٹے بعد یہ دعا ریپیٹ کرو. ہر معلومہ تیاری کچھ نہیں کی ہے، یہ غلطی نہ ہونے پائے، ورنہ نتیجہ یہ نکلے. جن لوگوں نے اتنے خلوص کے ساتھ امام کو بلایا، ایٹ لیسٹ وہ یہ سمجھ رہے انہی لوگوں نے وہ ظلم خاندان اہل بیت پہ کیا، انہی لوگوں نے جنہوں نے اس طرح سے بلایا وہ ظلم کیا ہے کہ سجاد اکبر کی شہادت سے بڑا ظلم ان لوگوں کا مان رہے، بلانے والے اور بعد میں بدلنے والے. سجاد کی نگاہ میں اصغر کی شہادت سے زیادہ بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا. اصغر کی شہادت پتھروں پر رونے پہ مجبور کر دیا، لشکر یزید رویا، سجاد کہہ رہے لیکن اس سے بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا. قاسم کے بدن کے ٹکڑے سجاد کہتے ہیں اس سے بڑا ظلم ان کوفے والوں نے کیا. جملے سمجھ میں آ گئے نا؟ جب پوچھا گیا مولا سجاد آپ بتائیے کربلا میں سب سے زیادہ بڑا صدمہ امتحان مصیبت کون سی؟ الشام الشام الشام. الشام میں مولا کیا ظلم ہوا؟ نازغر شام میں مارے گئے، ناکبر شام میں مارے گئے، وہاں میری بہنیں اور بھوٹیاں بے مکنہ اور چادر کے بازاروں اور درباروں میں لے جائی. تو یہی تو کوفے والوں نے کیا. یہ وہی کوفے والے ہیں جو اس طرح سے زینب و کلثوم کو اور بھوٹیاں بے مکنا اور چادر کے بازاروں اور درباروں میں لے گئے. تو یہی تو کوفے والوں نے کیا. جو وہی کوفے والے ہیں جو اس طرح سے زینب و کلثوم کو جس کے مصائب پہ آپ رہا ہے. آئے میری زینب بے مکنہ و چادر کے بازاروں میں چلی گئی. اور آخری جملہ امام زمانہ کو لوگوں نے دیکھا کمر پکڑ کے ماتم کر رہے، مولا دادا حسین کا ماتم کر رہے کہ اس سے بڑھ کر دادی زینب کا ماتم کر رہا. آئے جو کوفے اور شام کے بازاروں میں لے گئی. اجرکم اللہ الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اصل میں سارے موضوعات اتنے بڑے تھے، بہت ہی مشکل ہو رہا تھا اس کو مکمل کرنا. خدیجہ طاہرہ کا ذکر چار تقریروں میں ہونے کے بعد بھی نہ میرا دل مطمئن ہے نہ آپ کا، لیکن اب خدیجہ کے وارث امام زمانہ کا تذکرہ تقریر میں بھی آ گیا، مصائب میں بھی آ گیا. انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اور پھر نیکسٹ ویک. خدا بندہ تجھے واسطہ، ہم سب کی ماں فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ طاہرہ کی وفات سے متعلقہ ان راتوں بے حق خدیجہ، بے وسیلہ خدیجہ، بے طفیل خدیجہ، جو لوگ آج کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا بندہ ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے روزی کے ذرائع کے، ان کو اولادوں کو ہر مصیبت، ہر آفت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدیجہ طاہرہ کی اولادوں میں جو اس وقت امتحان کا سامنا کر رہی ہیں پاکستان کے یہ سیلاب زدگان، پروردگارا بے حق خدیجہ شیب ابی طالب میں تین سال کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے والی خدیجہ کا واسطہ، خدیجہ کی ان اولادوں پہ خدیجہ کے طفیل اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. خدا بندہ محبت خدیجہ کے جرم، محبت اولاد خدیجہ کے جرم، جہاں جہاں مومنین اور مومنات دشمنوں کے مظالم کا نشانہ بن رہے، ان حالات پاکستان کے ان حالات کے باوجود شہادتیں ہو رہی ہیں، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، کبھی ڈی آئی خان، کبھی پارا چنار، کبھی گلگت، پروردگارا تجھے واسطہ غیبت میں چھپے ہوئے انتقام لینے والے کا، خدا بندہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی مدد فرما، جو لوگ آج کے مجلس میں بیٹھ کر مصائب زینب و مصائب خدیجہ و مصائب سجاد و مصائب امام زمانہ پہ آنسو بہا رہے، خدا بندہ ان آنسوؤں کے طفیل ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اولاد کے ہر صدمے سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگارا ہمارا ہمیں روزی کے مستحکم ذرائع اور بابرکت ذرائع عطا فرما اور ظہور امام زمانہ میں سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین اور آج جن کی جانب سے افطار کا اہتمام تھا ان مومنین کے خانوادے کے تمام مرحومین فاتحہ.